خراب کر سکتے. تینوں حوالوں سے مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی گئی, اور یزید جب اقتدار پر آیا حسین نے فرمایا اسلام کو الوداع کہنا چاہیے. یزید جیسا جب حکمران بنتا ہے, اور خود یزید نے بھی کہا کہ کوئی دین نہیں ہے, کوئی وحی نہیں ہے, کوئی آسمان سے خبر نہیں آئی ہے, یہ حکومت کرنے کے لیے بنی ہاشم نے کھیل کھیلا ہے, کفر کا اعلان کیا. وہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی وقت آ چکا ہے, اگر ہم کفر کا اعلان کریں گے, منافقت چھوڑ کر کفر کا اعلان کریں گے تو کوئی منع کرنے والا ٹوکنے والا نہیں ہوگا, اور یہ خلافت عربی ملوکیت میں تبدیل کریں گے, پھر نبی کا نام لینے کی, قرآن کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس حد تک 50 سال کے اندر انہوں نے پہنچا دیا تھا, لیکن حسین نے اپنی قربانی کے ذریعے, اپنی روشنگری کے ذریعے تمام بنو امیہ کی سازشوں کو, تمام منافقین کی سازشوں کو, تمام دنیا پرستوں کی سازشوں کو, تمام نفس پرستوں کی سازشوں کو خاک میں ملایا. امامت کا ایک اہم هدف دین کی حفاظت, دین کی حفاظت, دین کو بچانا امام کی اہم ذمہ داری ہے. اسی لیے امام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, دین کو بچایا. یزید کا هدف دین کو ختم کرنا تھا, امام کا هدف دین کو بچانا تھا. اس میں عرض ہوا یزید اور یزیدیوں کے پاس حکومت آئی تھی, حکومت کی وجہ سے ان کے پاس وسائل بہت تھے, سارے لوگ ان کے ساتھ دیتے تھے, یہ سہولت ان کے پاس تھی, اور اسی سے پیغام ملتا ہے کہ ہمیں حکومت حق بنانے کی ضرورت ہے, اقتدار پر صحیح لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے, ورنہ غلط لوگ, یزید صفت لوگ اقتدار پر آئیں گے تو یزیدیت آگے بڑھتی چلی جائے گی. تو کربلا کا واقعہ وجود میں آنے سے پہلے امام سمجھ رہے تھے اس مقصد میں ہم کامیاب ہیں, اصلاح حسینی, افساد یزیدی کے مقابل میں اصلاح حسینی شروع ہوا. امام نے سب سے پہلے امر معروف پیش کیا, اور امر معروف اصلاحات کے تمام اصولوں پر حاوی ہے. اور آپ سمجھ رہے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں گا لیکن کامیاب بھی ہو جاؤں گا. اصلاح کا جو راستہ میں نے اپنایا ہے, خون دینے کا جو راستہ اپنایا ہے, خون کے ذریعے پیغام پہنچانے کے جو راستہ اپنایا ہے, خون کے ذریعے اپنے پیغام لکھنے کے جو راستہ اپنایا ہے, خون کے ذریعے اپنے برحق ہونے کے اثبات کرنے کے جو راستہ اپنایا ہے, اس راستے کے بہت اثر, وہ بھی کس کا خون؟ حسین کا خون, اہل بیت کا خون, فرزند پیغمبر کا خون. یہ راستہ بہت مؤثر راستہ ہوگا, کامیابی کا راستہ ہے. اس وقت یزیدیت کے ساتھ مقابلہ کرنے کا واحد راستہ یہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے ساتھ 72 تھے, عام سارے مسلمان دنیا پرست ہو گئے تھے, یزید کے ساتھ دے رہے تھے. دنیا پرستی کی علامت یہ ہے کہ سب یزید کے ساتھ دے رہے تھے, حسین کے ساتھ 72. حسین نے اس راستوں کو اپنایا کہ یہی 72 جیت جائے یزید کے لاکھوں پر, یہی 72 نتیجے میں غالب آ جائے یزید کے لاکھوں فوج پر, نہ صرف یزید پر, یزیدیت پر. تاریخ کے واحد جنگ ہے جو چند گھنٹوں میں یہ جنگ ختم ہو گئی. اور اس کی تعداد سپاہیوں کے تعداد بھی سب سے کم تر تعداد 72 جن میں ایک شیرخوار بھی ہے. یعنی کم ترین تعداد, کم ترین مدت, لیکن پوری تاریخ پر حاوی رہنے والی جنگ تھی. عاشورہ اب تک باقی ہے عزاداری کی شکل میں, عاشورہ مسلسل باطل کو للکار رہا ہے. یعنی سلام اللہ, ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. آغا صاحب ادھر تشریف لاتے, قالین پر تھوڑا سا زمین پر تکلیف ہوگی. پوری تاریخ پر حاوی ہے, یعنی چند گھنٹوں والی جنگ در حقیقت رہتی دنیا تک اپنا اثر دکھا رہی ہے. کم تعداد ہے لیکن پوری دنیا کی لشکر یزیدیت پر غالب آ رہی ہے. خود مولا امام حسین نے وہی مکہ سے نکلتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہم غالب آ رہے ہیں. من لحق بنا استشهد ومن لم ومن تخلف عنها عنا لم يبلغ الفتح, جو ہمارے کاروان میں شامل ہو جائے گا وہ شہید ہو جائے گا, جو پیچھے رہ جائے گا وہ فتح و کامیابی کے ساتھ ہمکنار نہیں ہوگا. امام فرما رہے ہیں اس جنگ میں ہم کامیاب. عرض کی عقل, عسکری کوئی کامیابی ہوتی ہے مقصد کی کامیابی, امام مقصد کی کامیابی کی بات کر رہے تھے. ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہیں. عسکری لحاظ سے کربلا کے میدان میں سب شہید ہو جائیں گے. خود نے وہی مکہ سے نکلتے ہوئے خطبہ دیا, فرمایا خط الموت على ولد آدم مخط القلاد في جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف. موت فرزند آدم کے لیے اتنا ہی زینت بخش ہے جس طرح سے ایک جوان لڑکی کے گردن میں ہار زینت بخش ہے. اور میں کس حد تک مشتاق ہوں اپنے آبا کے, اپنے اسلاف کے دیدار کا, جس طرح سے حضرت یعقوب مشتاق دیدار یوسف ہے. کہنی بے اوصال تقطعها عسلان الفلوات بین النواویس و کربلا. اس کے بعد فرماتے میں گویا میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں میرے گردن کے رگوں کو کچھ بیڑیے کاٹیں گے. نواویس اور کربلا, نواویس گاؤں کا نام اسی کربلا کے نزدیک, کربلا اور نواویس کے درمیان بیڑیے ہیں, وہ بیڑیے میرے گردن کے رگوں کو کاٹیں گے. یعنی میں دیکھ رہا ہوں میں شہید ہونے والا ہوں. اس کے باوجود آپ جا رہے ہیں, فرما رہے ہیں ہم کامیاب ہونے جا رہے ہیں. راوی کہتا ہے کہ جتنا عصر عاشورہ شہادت حسین قریب آتا جا رہا تھا اتنا ہی حسین کے نور, چہرے انور کے نور میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. نور میں اضافہ ہونا ایک قسم کی خوشی کی علامت. آپ کو خوشی ہوگی چہرے میں نور پیدا ہوتا ہے, غم ہوگی چہرے میں نور نہیں ہوتا. یعنی یہ اس کہنے والا راوی جو لشکر ابن زیاد کا آدمی تھا وہ کہتا ہے وہ ایسا آدمی میں نے نہیں دیکھا جس کے عزیز ترین عزیز مسلسل شہید ہوتے جا رہے ہیں, اس کے باوجود اس کے نور میں اضافہ ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے کہ حسین کامیابی کے احساس فرما رہے تھے. اب خود بعد میں جب امام چہارم پہنچے مدینے میں, ابراہیم ابن طلحہ, طلحہ کے بیٹا ابراہیم نے پوچھا کربلا میں کون جیت گیا. اس کو پتہ تھا جواب کیا ہے, امام کو اذیت دینا چاہتا تھا. امام نے فرمایا اذان کے وقت ہونے دو, اگر اذان ہو گئی تو ہم جیت گئے, اگر اذان نہیں ہوئی تو یزید جیت گیا. یعنی ہمارا مقصد دین بچانا تھا, یزید کا مقصد دین کو مٹانا تھا. ورنہ کوئی اور ہدف ہوتا تو امام یہ جواب نہ دیتے. یزید کا مقصد دین کو ختم کرنا, امام کا مقصد دین کو بچانا تھا. خود یزید بھی اپنی شکست کا اعتراف کرتا ہے. لیکن کوئی کسی کارنامے میں کامیاب ہو جائے تو بار بار ہر آدمی کے پاس کہتا ہے میں نے کیا یہ کام, یہ میرا کام ہے, یہ میرا کارنامہ ہے. یزید مسلسل چھپاتا جا رہا ہے, کہتا ہے کہ میں نے نہیں کیا, ابن زیاد نے کیا, ابن زیاد نے مجھ سے پوچھے بغیر کیا ہے. ابھی یزیدی لوگ بھی آج کل یہی جوابات دیتے ہیں, درحال کہ اگر ابن زیاد نے یزید سے پوچھے بغیر کیا ہے ایسا کام کہ فرزند پیغمبر کو شہید کیا ہے, خاندان رسالت کو اسیر کیا، اگر ایسا کام کیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ ابن زیاد کو سزا دے، نہیں ان کو اس کو بصرہ کے گورنری کے علاوہ کوفہ کی گورنری بھی اس کو دے دے۔ اور وہ اشعار موجود ہے، ابن زیاد کو بلاتا ہے کہ اور دونوں مل کر شراب پیتے گانا گاتے ہیں، اور اس گانا گانے والی سے کہتا ہے کہ اس کو بھی شراب دے دو، یہ میرا عزیز دوست ہے۔ اس کا کیوں اس کو مقام سے نہیں ہٹایا؟ اگر فرزند پیغمبر پوچھے بغیر اس نے شہید کیا ہے تو کیوں نہیں ہٹایا؟ یہ سب بتا رہے ہیں کہ یزید خود کا کام ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے میں کیا کرتا؟ یزید نے کہا یا حسین کو شہید کرو یا تمہیں قتل کروں گا، میں اپنی جان بچانے کے لیے میں نے حسین کو شہید کیا۔ دیکھیں، ایک دوسرے کے گردن پر ڈالنا اس بات کی علامت ہے کہ اعتراف کر رہے کہ ہم نے شکست کھائی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں اس مکتب نے کیا کیا، اسی وقت ہی زیارت عاشورہ میں کیا کہتے ہیں، عاشور کے دن کو برکت کے دن قرار دیا، ھذا یوم تبرکت بہ بن امیہ وابن عاقبۃ الاقباط، اس دن کو بن امیہ نے بابرکت دن قرار دیا ہے، اور جگر خار کے بیٹے نے اس دن کو بابرکت دن قرار دیا، یعنی عاشور کے دن عید ہے۔ حسین کی شہادت کے اثر ختم کرنا چاہتا ہے، حسین تو جنت میں گئے تو اس اثر کو ختم کرنے کے لیے عید کا اعلان کرتے ہیں، کہتے ہر نبی کی حاجت پوری ہو گئی عاشور کے دن، جھوٹی جعلی روایات کے ذریعے۔ تو یہ قسم کے اعتراف ان کی طرف سے بھی شکست کا، خود یزید کہتا ہے قتل حسین سے پہلا میں لوگوں کے درمیان محبوب تھا، اس پر سقیفہ کے بعد سے مسلسل کام ہوا تھا، حتی حدیث بنائی گئی تھی کہ روم کے لشکر میں جو یزید جانا والا ہے وہ جنتی ہے۔ مثلا قتل حسین سے پہلے میں محبوب تھا، قتل حسین کے بعد میں مسلمانوں کے درمیان منفور ہو چکا ہوں، اسی لیے توبہ کرنے لگا۔ ہر چور مجرم اگر پکڑا جائے تو پھر توبہ کرتا ہے نا، وہ پشیمانی کا توبہ نہیں ہے، وہ اصلاح، توبہ اصلاح کے لیے ہوتا ہے، صحیح ہونے کے لیے ہوتا ہے، وہ اصلاح کا توبہ نہیں ہے، سیاسی توبہ ہے۔ ورنہ کیوں اہل بیت اسرات جب پہنچے ان کو دیکھ کر یزید نے کہا کہ میں نے فلقت قضیت من الغریم دیونی، میں نے اپنے مقروض سے اپنے دین لے لیا، اپنا قرضہ واپس لیا، پیغمبر پر میرا قرضہ تھا، ہمارے شہیدوں کو، ہمارے بزرگوں کو شہید کیا تھا، ابھی میں نے اپنا بدلہ لے لیا۔ خوش تھا، خوشی کا اظہار کرتا تھا، سر اطہر حسین کی طرف جو بھی خزران سے اشارہ کرتا تھا۔ تو اس وقت کیوں پشیمان؟ پشیمان ہونے کا وقت وہی تھا، لیکن بعد میں عالم اسلام میں اثرات کو دیکھ کر پشیمانی کا اظہار کرنے لگا، سیاسی توبہ کرنے لگا۔ ایک درود پڑے محمد عالم بنی امیہ نے مختلف ہٹکنڈوں سے، مختلف ہٹکنڈوں سے حکومت کے خلاف قیام کے سارے راستے بند کیا تھا، جائز نہیں حکومت کے خلاف قیام کرنا، امیر کی اطاعت کرو اگرچہ تمہارا حق چھین لے، تم پر ظلم کرے۔ مستند ترین کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، جماعت مسلمین سے دور جانے والا جاہلیت کے موت مرتا ہے، یعنی کیا، کافر ہو کر مرتا ہے۔ کوئی بھی تحریک چلے، اصلاحی تحریک، انبیاء کی تحریک، ائمہ کی تحریک، عالمی کوئی بھی تحریک چلے، روز اول معاشرے کا 90% تو نہیں آتے ہیں، چند ہی فیصد آتا ہے۔ تو ان پر یہ عبارت صدق آئے گا کہ جماعت مسلمین سے کیا ہو گئے، جدا ہو گئے۔ مسلمانوں میں کوئی بھی اصلاحی تحریک اٹھے، اس روایت کے مطابق اس کا دروازہ بند کیا تھا، ایسی روایت جال کر کے۔ اسی طرح سے اولو الامر کا نظریہ پیش کیا گیا کہ یہ حکمران اولو الامر ہے، اس کے اطاعت واجب ہے، اس کی مخالفت نہیں کر سکتے، اور مختلف روایتیں بنائی گئی تاکہ بنو امیہ کے خلاف قیام کرنے والا یہ احساس کرے میں قیام کروں مارا بھی جاؤں گا جہنم بھی جاؤں گا, دنیا میں موت آخرت میں جہنم. اور پھر عرض کہ وہ مذاہب جو بنایا گیا تھا مذہب مرجعہ, یعنی کیا عقیدہ ٹھیک کرو عمل کی ضرورت نہیں ہے, اس مذہب کی وجہ سے کیا ہے لوگوں کے پاس عمل کے جذبہ ختم ہو گیا. یا مذہب جبریہ کا معنی کیا تھا, سب کچھ کرنے والا خود خدا ہے, تو انسان ذمہ داری کا احساس نہیں کرتا ہے. جب سب کچھ غلط کرنے والا کرانے والا خدا ہے, صحیح کرانے والا بھی خدا ہے, مومن اگر ایمان لاتا ہے تو خدا نے کیا ہے, اگر کافر کا کفر اختیار کیا تب بھی خدا نے کیا ہے, اطاعت گزار اطاعت کرتا ہے تب بھی خدا, گناہگار گناہ کرتا ہے تب بھی خدا, ڈائریکٹ خدا کی دخالت ہے, ڈائریکٹ خدا کی دخالت. اس عقیدہ کے لازمہ کیا ہے, یعنی آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, کرنے والا خدا ہے. اس طریقے سے قیام کے سارے راستے بند کیے تھے, قیام کو حرام قرار دیا تھا. اور آپ جانتے ہیں جب مولانا قیام کیا کربلا میں اور اسرا جب آ گئے کربلا سے کوفہ شام, تو ان کو کیا کہا گیا, کہا گیا کہ یہ لوگ خارجی ہے, یعنی دین خدا سے خارج ہو گئے ہیں. قیام کرنے سے دین سے خارج ہو جاتا ہے, یہ بھی خارجی ہے, دین خدا سے خارج ہو گئے ہیں, قیام کو غیر مشروع اور ناجائز سمجھتے تھے. لیکن جب امام نے قیام کیا خود بنومی غیر مشروع ہو گئے, خود دین سے خارج ہو گئے. حسین کے قیام کو سارے مسلمانوں نے مان لیا, فرزند پیغمبر کے قیام ہے, وہ ہستی ہے جس کی شان میں آیات نازل ہوئی, احادیث ہے, سیرت پیغمبر ہے, کس طریقے سے حسین کے ساتھ پیش آتے تھے, تو کیا اس کو خارج از دین قرار دے سکتا ہے؟ تو حسین نے جب قیام کیا لوگوں نے دیکھا کہ حسین نے یزید کی حکومت کو غلط سمجھتا ہے اور یزید کو اہل نہیں سمجھتا ہے, تو خود مسلمانوں نے یزید کی خلافت کو غلط سمجھا, حسین کے قیام کو برحق سمجھا. اس کی ایک بہترین گواہ کیا ہے, قیام کربلا کے دوسرے سال مدینے میں انقلاب آیا, اصحاب اور تابعین کی طرف سے انقلاب آیا. ایک گروہ کو یزید نے دعوت دی, حنظلہ غسیل الملائکہ کے فرزند عبداللہ ابن حنظلہ کی قیادت میں, بہت بڑا مقام ہے آپ جانتے ہیں حنظلہ غسیل الملائکہ کا, تو عبداللہ اس کے بیٹے کی بھی بڑی عزت تھی مدینہ میں اصحاب کے درمیان, تابعین کے درمیان باپ کی وجہ سے. تو ایک گروہ کو یزید نے دعوت دی جن کے سرکردہ عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ تھا, ملائکہ نے اس کو غسل دیا تھا, پیغمبر خود نے فرمایا, جنگ احد میں وہ شہید ہوا تھا. اور اس کے سرانے لوگ پہنچے, دیکھا کہ غسل دیا گیا ہے یہ, تو پیغمبر نے فرمائی اس کو ملائکہ نے غسل دیا. شادی کے صبح گیا تھا جنگ احد میں حصہ لینے کے لیے, غسل کا موقع نہیں ملا تھا, فرشتوں نے غسل دیا تھا, پیغمبر کی گواہی تھی, ویسا خیالات نہیں تھا, پیغمبر کے فرمان کے مطابق. تو عرض یہ ہے کہ وہاں پہنچ گئے لوگ شام, شام پہنچ کر یزید کے انحراف فساد برائیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. لیکن امام وہ ہوتا ہے جو بعد میں آنے والے واقعات کو بھی دیکھ سکتا ہے, زمانے کے انحرافات خوبیوں کو بھی دیکھ سکتا ہے, عارف بالزمان ہوتا ہے امام. ہماری روایتوں میں ہے نا, جب مالک اشعر نے علی سے عرض کے مولا آپ اور میں نے برابر مارا ہے آج کے دن, فرمائے میں نے سات پشتوں کو دیکھا ہے, آپ نے نہیں دیکھا. ظاہر مالک اشعر دیکھ بھی نہیں سکتے تھے, امام کی نگاہیں اعماق تک جاتی ہے, تاریخ کی ادوار تک جاتی ہے. تو اسی لیے امام سمجھ سکتے تھے. تو آپ یزید اقتدار پر آتے ہی آپ نے اس کی مخالفت کی, جب امیر شام نے کہا تھا آپ بیعت کریں یزید کی, یزید کی بیعت کرے, یہ نیک آدمی ہے, اچھا ہو گیا, یہ ہے وہ ہے, تعریفیں کرنے لگا. امام نے فرمایا تم کس کی تعریف کرتے ہو, یزید کو اس کے بندروں کے ساتھ, اس کے کتوں کے ساتھ چھوڑ دو, شراب کے ساتھ چھوڑ دو, اس کو کون نہیں جانتا ہے. اب یہ حضرات نہیں جانتے تھے کیونکہ اپنے عبادت میں مصروف تھے، یہ معاشرے کے فلاح اور سعادت اور صلاح اور کمال اور شقاوت سے بہت سے لوگوں کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، سمجھتا ہے دین میں کل ذمہ داری نماز اور روزہ ہے۔ ان بزرگوں کے احترام کے باوجود عرض کرتا ہوں، ان کو پتہ نہیں تھا۔ تو جب شام یزید کے دعوت پر گئی، یزید چاہتا تھا کہ ان کے ذریعے جو قتل حسین کی وجہ سے بدنام ہوا ہے اس کا کچھ تلافی ہو جائے۔ جب یہ پہنچ گئے، یزید نے اس کو 100,000 درہم دیا، یا 100,000 دینار یا 100,000 درہم، اور اس کے ساتھ آنے والے ہر ایک کو 10,000 دیا۔ واپس آ گئے مدینہ، پہنچ کر عبداللہ نے اعلان کیا، میں نے یہ جو پیسہ لیا ہے یزید سے اس لیے لیا ہے تاکہ یزید کے خلاف قیام کروں، ہم ایسے لوگوں کے پاس سے آیا ہے کہ ہمیں خوف تھا کہ ہم پر آسمان سے عذاب نازل ہوگی، اتنے بڑے مجرم ہیں، اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں کہ ہمیں خوف تھا آسمان سے کہیں ہم پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ نزدیک جانے کے بعد انہوں نے دیکھ لیا، ممکن ہے مہمان کی وجہ سے تھوڑا سا خیال بھی رکھا ہو، تو انہوں نے قیام کیا۔ یہ جو عالم اسلام کے کچھ لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں وہ کیا جواب دیں گے، یہ آپ تو صحابہ اور تابعین کو حجت شرعی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے قیام کیا مدینے میں، تو حسین نے قیام کو جائز بنایا، قیام کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کیا۔ مکے میں عبداللہ زبیر کے قیام، کوفے میں توابین کے قیام، پھر مختال کے قیام، مسلسل قیام بر علی ہے، خلافت بنو امیہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو کربلا قیام امام حسین سے باطل کے خلاف، ظالم کے خلاف، جابر کے خلاف، مستبد حکمرانوں کے خلاف، دشمنان خدا کے خلاف، اور بیڑ کی شکل میں بیڑیا حکمرانوں کے خلاف قیام نہ صرف جائز ہو گیا بلکہ واجب ہو گیا۔ یزید کی حکومت رہی چند سال، لیکن گردنوں پر اس کی حکومت رہی، دلوں پر اس کی حکومت نہیں رہی۔ یزید رسوائے زمانہ ہو گیا، جسمانی لحاظ سے حسین شہید ہو گئے، روحانی لحاظ سے حسین نے ابدی شکل اختیار کیا۔ یزید جسمانی لحاظ سے زندہ، روحانی لحاظ سے ملعون قرار پایا۔ یعنی حسین کا ہدف یہی ہے کہ سیرت حسینی، اہداف حسینی، مقاصد حسینی، دین حسین، اسلام کی تقویت ہو۔ وہ تقویت مولا ایک شعر میں فرماتے ہیں کربلا تشریف لاتے ہوئے، ان تکن الابدان للموت انشئت فقتل امرئ فی اللہ احسن۔ اگر انسان مرنے کے لیے خلق ہوا ہے، مراد یہ کہ مرنا ہے، ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے ایک دن مرنے والا ہے، تو چپ بہتر کہ خدا کے راہ میں شہادت کو اختیار کرے، کیوں مردال ہو جائے، خدا کے راہ میں شہادت کو اختیار کرے۔ تو حسین نے اس طریقے سے یزید کو شکست دی اور یزیدیت کے خلاف قیام کا، جہاد کا دروازہ کھولا۔ مبارزہ بر علیہ ظلم، ظلم کے خلاف قیام کا دروازہ کھولا۔ یہ مبارزہ کیا ہے؟ وہی امر معروف کا آخری درجہ مبارزہ با ظالم ہے۔ امر معروف دل سے، زبان سے شروع ہوتا ہے، اس کا اعلیٰ درجہ جنگ ہے باطل کے ساتھ، ظالم کے ساتھ۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ خدا کی اطاعت کرو، طاغوت سے اجتناب کرو، خدا کے سامنے سرکشی کرنے والی طاقتوں سے اجتناب کرو، دوری اختیار کرو، برات اختیار کرو، ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ یہ حسین نے زندہ کیا قیام کو، اور مقاومت جو ابھی ہمارے زمانے میں مقاومت، استقامت کا اصطلاح ہے، اس کو حسین نے زندہ کیا کہ آپ اہل حق کم ہونے سے مایوس ہو کر ظالم کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنا ہے۔ ورنہ ہر ظالم یہی کرے گا، حق کو مٹائے گا، دیکھیں گے کہ اہل حق کم ہے، یا امر معروف میں شرط ہے کہ نقصان نہ ہو، ضرر نہ ہو، تو ہر ظالم حق کو مٹائے گا. اس لیے حسین نے مقاومت کا سلسلہ شروع کیا. فرمایا دشمن کو ختم نہیں کر سکتے تو رسوا کر سکتے ہیں، شخص کو قتل نہیں کر سکتے تو شخصیت کو قتل کر سکتے ہیں، اس کے اثر کو معاشرے سے ختم کر سکتے ہیں. یعنی مقصد جو ہے دین کے بقا، دین کے محبوبیت، اور دشمنان دین کی بدنامی، مبغوضیت، ان کو رسوا کرنا، یہ مقصد حاصل ہو جائے گا. اسی لیے امام خمینی کا اچھا جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ محرم ماہ پیروزی خون بر شمشیر. محرم وہ مہینہ ہے جس میں خون تلوار پر جیت گیا، تلوار پر غالب آ گیا. حسین نے یہ راستہ بتایا. آپ کے پاس اسلحہ نہیں ہے، تعداد کم ہے، آپ مظلوم تو ہونا آپ کو آتا ہے، شہید ہونا تو آتا ہے، خون دینا تو آتا ہے، یہ بھی کامیابی کا ایک راستہ ہے، دین بچانے کا ایک راستہ یہ ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جہاد اور شہادت میں کیا فرق ہے؟ جہاد میں جانے والے شہید ہو جاتے ہیں، لیکن جہاد میں جانے والے 50% شہید ہونے کا احتمال دیتے ہیں، 50% واپس آنے کا احتمال ہے. لیکن کربلا کے شہداء اور کربلا کے جہاد ایسا تھا کہ خبر دی تھی کہ 100% آپ شہید ہو جائیں گے. تو اس شہادت کے ذریعے دین کی بقا کی تضمین کی، اور شہادت کو معشوق بنایا عزاداری کے ذریعے، عزاداری کے ذریعے شہادت کے مکتب کھولا، شہادت کے درسگاہ کھولا عزاداری کے ذریعے. ایک آدمی جو عزادار حسین ہے، عاشق حسین ہے، کس طرح سے شہادت سے بھاگ سکتا ہے؟ یعنی حقیقت میں اس کی انجینئرنگ کی ضرورت ہے، اس کی ادارہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی صحیح مدیریت کرنے والے کی ضرورت ہے، ورنہ امت میں آمادگی ہے خون حسین کی وجہ سے شہادت کے لیے سب سے زیادہ آمادگی ہے. انقلاب ایران میں خمینی جیسے شخصیت نے جب اس ذمہ داری کو سنبھالا تو عزاداری کے ذریعے قوم کو پوری دنیا کے مقابل پر لایا. اب تک ڈٹے ہوئے ہیں. حزب اللہ لبنان نے قوم کو اسرائیل، جو جس سے سار عرب بھاگتے تھے، اسرائیل کے مقابل میں لایا. اسرائیل کے کمانڈر، البتہ یہ تقریباً 30 سال پرانا ہے، کہتا ہے کہ ہم سار عرب کو موت سے ڈراتے تھے، یہ حزب اللہ والے موت کا عاشق ہے، ہمارے پاس ان کو ڈرانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. جو موت سے ڈرتے ہیں وہ غلامی قبول کرتے ہیں، واضح ہے. دین نے نہیں کہا اپنے آپ کو موت کے دہانے میں ڈالو، لیکن کہا ہے کہ حق کے لیے، اصولوں کے لیے اقدام کرو، پھر موت سے مت ڈرو، خدا بھی تمہاری مدد کرے گا، لیکن اگر شہید ہو جائے تو نقصان نہیں ہے. انبیاء ائمہ اطہار کی سیرت، کربلا کی سیرت. تو عرض ہی کر رہا تھا کہ کربلا امام نے یہ قیام کیا امر معروف کے لیے، امر آپ جانتے تھے امر معروف کے نتیجے میں شہید ہو جائیں گے، تو آپ جانتے تھے شہادت کے اثرات، بے پناہ اثرات. اس زمانے میں بہت سے لوگ حق و باطل کو نہیں جانتے تھے، پروپیگنڈے کی وجہ سے حق و باطل کو نہیں جانتے تھے، لیکن ابھی ہم حق و باطل جاننے میں غلطی نہیں کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے یہ واقعہ آپ کو عرض کیا ہے ایک دفعہ، کہ شہید چمران کی زوجہ بتا رہی تھی کہ شہید چمران نے مجھے دعوت دیا، ظاہر زوجہ بننے سے پہلے جب وہ لبنان میں تھے، حرکت المحرومین شیعوں کی جو تنظیم تھی اس میں وہ کام کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ یتیموں کے لیے ایک سکول بنایا ہے، ان میں ظاہر ہے مناسب تربیت کے لیے مناسب عورت ہے، یہ عورت بھی ڈاکٹر تھی، تو ان کو دعوت دی. وہ نہیں گئی، عموماً تنظیموں سے دور رہتی تھی. عام طور پر ہمارے معاشرے کے لوگ تنظیموں سے دور رہتے ہیں. حقیقت میں کسی چیز میں کوئی خامی دیکھے تو سب سے دوری اختیار کرتے ہیں. یہ عیب ہے. ہر چیز میں اچھے بھی ہے برے بھی ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اچھے کو برے سے تمیز دے دے. 100% یہ عجیب حکمت الہی. آسمان میں جو لوگ تھے خدا کے پاس, ان میں بھی ایک شیطان نکلا. آپ سارے آسمان والوں کو شیطان کہیں گے, نعوذ باللہ. تو کسی گروہ میں خالص برا بھی نہیں, خالص اچھا بھی نہیں ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے تشخیص دے دے کون صحیح ہے. آپ کے پاس بصیرت ہونے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ دھوکہ کھاتے رہیں گے. بلکہ جو برے لوگ زیادہ چرب زبان ہیں, زیادہ زبان چلاتے ہیں, زیادہ اس سے آپ دھوکہ کھائیں گے. آپ کے پاس لیکن ہم پیسے تجارت میں کسی کا شریک ہوتے کتنی تحقیق کرتے ہیں, دین میں تحقیق نہیں کرتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ملائمی نہیں گئی. پھر انہوں نے گھر سے کے بعد ایک کیلنڈر بھیجا. کیلنڈر جب پہنچ گیا میں 2 دن کے بعد چلا گیا. انہوں نے پوچھا کیلنڈر آپ کو مل گیا؟ کہا کہ اس میں کون سی چیز آپ کو پسند آئی, کون سی تصویر پسند آئی؟ تو میں نے کہا ایک تصویر ایسی تھی جو پورا صفحہ کالا, تاریک صفحہ, اس کے سامنے چھوٹا سا شمع جل رہا تھا اور شمع کی زبانی یہ لکھا ہوا تھا کہ میرا نور کم ہے اور تمہاری سیاہی تاریکی زیادہ ہے. میں اس تاریکی کو ختم نہیں کر سکوں گا, لیکن حق کے متلاشیوں کو ظلمت اور تاریکی کے فرق بتا سکوں گا. یہ اہم چیز ہے. دنیا والے جو گمراہ ہونے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں, کچھ اوپر کے لوگ مفادات, ان کے مفادات باطل کے ساتھ, لیکن عام طور پر 90-95% لوگوں کے مفادات باطل کے ساتھ نہیں ہیں, غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اتنی بصیرت, اتنی تحقیق ہونا چاہیے. تو اس وقت کے لوگ غلطی میں پڑ گئے, ابھی ہم غلطی میں نہیں پڑتے. کس وجہ سے؟ اہل بیت کی قربانیوں کی وجہ سے, شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے. حق و باطل میں تمیز دینے کی صلاحیت. اور اسی طرح سے بہت سے لوگ ابھی بھی ہیں, بہت خوش, میں نماز پڑھتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں, میں نے خدا کا حق ادا کیا ہے, اب خدا کی باری ہے کہ میرا حق دے دے. ایسے ہی ذہن میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے. اس وقت مسلمان بھی خوش تھے. تو امام حسین بڑا گھرانہ لے کر آ گئے کربلا میں. مدینے میں عزت تھی, احترام, مال, دولت, سب کچھ تھا امام حسین کے پاس. فرزند واحد نواسے رسول تھے نا, سب کچھ تھا. آ گئے کربلا میں شہید ہونے کی خبر دیتے ہوئے آئے. یعنی کیا؟ اسلام جب خطرے میں ہے تو عیش و تعیش کو خیر بات کہنا ہے, جان, مال, خاندان سب کو پیش کرنا ہے. مسلمانوں کو یہ احساس دلایا تم بہت بڑے گناہ میں مصروف تھے. حسین مدینے سے آئے ادھر قربانی دینے کے لیے, تم یہاں پر, تمہیں کوئی فکر نہیں ہے, احساس نہیں ہے کہ دین ان ظالموں کے ہاتھ میں اسیر ہے. جیسا مولانا نے فرمایا تھا نہج البلاغہ میں, ملک اشتر کے خط میں, ان ھذا الدین کان اسیرا بید الاشرار. یہ دین اسیر ہے اشرار کے ہاتھوں میں, برے لوگوں کے ہاتھوں میں. تو ایک قسم کے مسلمانوں کو بیدار بھی کیا, ساتھ گناہ کا احساس بھی دلایا. تائبین نے اسی لیے توبہ کیا نا, توبہ کی طرف متوجہ بھی کیا. پوری تاریخ میں یزیدیت کے خلاف نفرت بھرا. اس وقت عرض کیا کہ ایسی سلسلہ چلی تھی کہ پہلا کہتے تھے کہ صرف قرآن حجت, حسبنا کتاب اللہ. پھر کہا کہ کیا کتابی و سنتی, انی تارکن فیکم الثقلین, کتاب اللہ و سنتی, تھوڑا سا بڑا دیا. پھر کہا کہ کتاب اللہ و سنتی و سنت الخلفاء, خلفاء جب علی کو, علی کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے, یہی کہا نا, کتاب خدا, سنت رسول, اور 2 خلیفوں کی سیرت پر چلنا ہے. علی نے 2 خلیفوں کی سیرت کو ٹھکرا دیا. پھر اس کے بعد آگے بڑھ گئے, تمام اصحاب کی سیرت کو حجت بنا دیا گیا. پھر اس کے بعد آگے بڑھ گئے تابعین کی سیرت کو بھی حجت بنا دیا گیا, اس کے بعد آگے بڑھ گئے فقہا کی باتوں کو بھی حجت, دلیل کو قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں, فقی نے کہا ہے. ہمارے پاس بھی فقہ ہے لیکن قرآن و سنت سے دلیل لانا پڑے گا, لیکن وہ فتویٰ مجتہد مقابل کتاب. پھر اس کے بعد کہا حاکم حکمران کی بات حکم اللہ ہوتا ہے, اس کے اطاعت کرنا پڑے گا. تو حکمران کو اول الامر بنا کر حتی یہ حجاج بن یوسف کہتا ہے کہ خلیفہ رسول سے زیادہ اہم ہے, رسول خدا سے خلیفہ زیادہ اہم ہے. پھر مثال دیتا ہے کوئی اگر اعتراض کرے تو پوری خاندان نابود ہو جاتا. تو مثال دیتا ہے دیکھیں ایک آدمی سفر پر گیا ہے تو اس کے خاندان کے لیے اہل خانہ کے لیے ایک آدمی کو جانشین بنایا ہے, جانشین بنایا جانے والے نے, اور جانے والا نے ایک شہر سے ایک خط بھیجا ہے, وہ خط لانے والا رسول ہے عربی زبان میں, اور جو جانشین ہے وہ خلیفہ ہے. تو یہ جانشین اہم ہے گھر والوں کے لیے یا خط لانے والا اہم ہے؟ واضح جانشین اہم ہے, خط لانے والا کا کام صرف خط لانا ہے. تو کہتے اسی طرح سے خلیفہ اہم ہے رسول اللہ سے. اس حد تک مسلمانوں کو گمراہ کر رہے تھے تو قیام کربلا نے یزیدیت کو رسوا کیا, ان سے دین تبدیل کرنے کی صلاحیت کو چھین لیا, امت کے اعتماد ان سے اٹھ گیا. بتایا یہ رہبر نہیں ہے, رہزن ہے, یہ امین نہیں ہے, خائن ہے, یہ جانشین رسول نہیں, دشمن رسول ہے. کربلا میں جو عظیم قربانی پیش کی, اتنا ظلم و ستم ہوا, اس سے مسلمانوں کی آنکھیں کھل گئی. اس طریقے سے شہادت حسین کے ذریعے امت کے اصلاح کا دروازہ کھل گیا, اور رہتی دنیا تک بھی عزاداری کے ذریعے شہادت حسین کو ذریعہ بنایا امت کی اصلاح کا. تو عرض یہ کر رہا تھا, شب عاشورا ہے تو کربلا سے مقاومت کا درس, کربلا سے حق و باطل کے درمیان تشخیص تمیز دینے کے درس, کربلا سے باطل کے مقابل میں جرأت کے ساتھ قیام کرنے کے درس, کربلا سے بصیرت کا درس, بصیرت کا درس, یہ سارے دروس اور اخلاق کا درس, اپنی ذمہ داری سمجھنا اس پر عمل کرنے کے درس, یزیدیت سے نفرت کا درس. اور کربلا میں واحد جملہ یہ ہے کہ عبودیت خدا کے اعلیٰ ظہور کربلا میں ہے. حسین سب سے اعلیٰ بندہ خدا تھے اپنے زمانے میں, اور بندگی کو اظہار کیا کہ خدا کی اطاعت کے راہ میں, خدا کی خوشنودی کے راہ میں یہ ساری قربانیاں دی. فرمایا یہ شعر کسی عارف کا ہے لیکن علماء اس کو زبان حال امام حسین قرار دیتے, بالکل زبان حال امام ہے, اس میں شک نہیں ہے. فرماتے ترکت الخلق طرا فی ہواکا وایتمت العیال لکی اراکا, میں نے سارے مخلوقات کو چھوڑ دیا, ترکت الخلق طرا فی ہواکا, خدا تیری محبت میں سارے مخلوقات کو چھوڑ دیا, وایتمت العیال لکی اراکا, اپنے عیال کو یتیم کر دیا, اپنے خاندان کو یتیم کر دیا تاکہ تیری زیارت کروں. فلو قطعتنی فی الحب اربن, اگر اپنی محبت میں مجھ کو ٹکڑا ٹکڑا کرے گا, لما حن الفؤاد الی سواکا, تیرے علاوہ کسی اور کی طرف میرے دل مائل نہیں ہوگا. یہ زبان حال حسین, زبان حال علی اکبر. کل عرض کے علی اکبر نے, بابا اگر ہم حق پر ہے فرق نہیں پڑتا, ہم موت پر جا گرے یا موت ہم پر آ پڑے. یہ اولاد حسین, شاگردان حسین اس مقام پر پہنچے تھے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ روز عاشور جب میدان میں گھوڑے سے زمین پر آئے تو آپ نے کیا فرمایا, رضوان بقضائک, خدا یا تیرے فیصلے پر میں راضی ہوں. دیکھیے راضی ہوں امام معصوم فرماتا ہے. ہم بعض وقت ممکن کچھ الفاظ تکلفاً بھی استعمال کرے, امام معصوم میں تکلف نہیں ہوتا ہے. رضوان بقضائک, خدا یا تیرے فیصلے پر میں راضی ہوں. میں جو ابھی اتنی مصیبت برداشت کر رہا ہوں, عزیز ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, میں خود زمین کربلا پر آیا ہوں, میرا اہل بیت بعد میں اسیر ہونے والے ہیں. ایسی خاندان, جناب شہزادی زینب کے بارے میں کیا ہے کہ رات کی تاریکی میں روضہ رسول میں زیارت کے لیے جاتی تھی, آگے علی دائیں بائیں حسنین, اتنا خیال رکھتا. ابو زینب ابھی اسیر ہو کر کربلا سے کوفہ جائے گی, کوفہ سے شام, شام سے کربلا. خدا کے راہ میں سب قابل قبول ہے, مجبوری بھی نہیں ہے. خود پیغمبر نے عالم خواب میں نہیں فرمایا تھا, خواب بیداری سب ہے کہ احادیث فرمائشات کافی تھا ان کے پاس, کربلا آنا ہے, یہ قربانیاں پیش کرنا ہے. ان اللہ شاء یراک قتیلا, خدا چاہتا ہے کہ آپ شہید ہو جائے, آپ کے اہل بیت اسیر ہو جائے. یہ عرض کیا امام کی معرفت خود, ہمیں شب عاشور معرفت خدا کی طرف ایک قدم آگے بڑھنے کی ضرورت. شب عاشور کے اعمال, صبح عاشور کے اعمال دیکھیے. امام نے معاشرے کے اصلاح کے لیے اقدام کیا, لیکن اپنے اصلاح, آپ جانتے ہیں اسلام میں کیا ہے, پہلا اپنا اصلاح کرو پھر معاشرے کے اصلاح کرو. یہ پہلا اور پھر کا معنی زمان کے لحاظ سے نہیں ہے, آپ پر ہر وقت واجب ہے اپنا بھی اصلاح کرے, معاشرے کے بھی اصلاح کرے. لیکن اپنے آپ کا اصلاح نہ ہوا ہو تو معاشرے کو آپ بدتر کریں گے, اصلاح نہیں کریں گے. برتن کے اندر عربی میں ضرور مسئل ہے, برتن کے اندر سے وہ کچھ نکلتا ہے جو برتن کے اندر ہے. آج شب عاشور, شب دعا, شب گریہ با حسین. خود حسین نے مہلت مانگی تھی کہ ایک رات مہلت دو تاکہ میں قرآن سے الوداع کروں. قرآن کی قدر شایان حسین کو کرنا چاہیے امام کے جملہ کے روشنی میں, دعا سے الوداع کروں, عبادت خدا سے الوداع کروں. میں نماز سے بہت محبت کرتا ہوں, فإنی أحب الصلاة, خدا خود جانتا ہے کہ میں ذکر خدا کو پسند کرتا ہوں. تاسعا کو جو حملہ کرنا چاہتے تھے, عصر تاسعا, تو امام نے علمدار کے ساتھ یہی پیغام بھیجا, ملاعین مہلت دینے کے لیے تیار نہیں تھے. کسی نے کہا انصاف کی بات کرو, اگر کوئی مشرک کافر لشکر ہم سے ایک رات کی مہلت مانگتے تو ہم مہلت دیتے, ابھی فرزند رسول کو مہلت نہیں دیتے, وہ بھی تلاوت قرآن کے لیے, نماز کے لیے, ذکر خدا کے لیے مہلت مانگ رہے. حسین نے یہ مہلت مانگی شب عاشور. امام سید سجاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بابا نے سارے اصحاب, سارے اہل بیت کو ایک خیمے میں جمع فرمایا, میں بھی خیمے کے نزدیک گیا سننے کے لیے. میں بیمار تھا لیکن خیمے کے نزدیک جا سکتا تھا, خیمے کے نزدیک گیا تو بابا نے خطبہ دیا, حمد و ثناء الہی بجا لایا. حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا, میں نے اپنے اصحاب جیسے بہتر با وفاتر اصحاب نہیں دیکھا, میں نے اپنے اصحاب جیسا باوفا اور نیک اصحاب نے دیکھا, اور میں نے اپنے اہل بیت جیسا نیک اہل بیت اور زیادہ سے زیادہ صلہ رحم کرنے والا اہل بیت نے دیکھا ہے. دعا کی, دعائے خیر کے دونوں کے لیے. اس کے بعد فرمایا, آپ سب کو یہ بات معلوم ہونے چاہیے, یہ اشقیا میرے خون بہانا چاہتے ہیں, اگر میرے خون بہانے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کے ساتھ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اسی رات کی تاریکی میں فائدہ اٹھائے, رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر پراکند ہو جائیے, اپنے علاقوں میں چلے جائیے. جب یہ بات کی اہل بیت کھڑے ہو گئے، علمدار عباس نمائندہ تھے اہل بیت کے، مولا آپ کو آپ کے بعد زندگی کرنا ہے، آپ کے بعد زندہ رہنے کے لیے ہم جائے، آپ کے بعد زندگی مانا نہیں رکھتا مولا. اصحاب میں سے جناب مسلم ابن اوسج نے نمائندگی کی، فرمائے مولا یہ تو ایک جان ہے، اگر 70 جان ہوتی ہر بار قتل کر دیا جاتا اور میرے جسم کو خاکستر بنایا جاتا، آگ لگا کر خاکستر کر دیتے پھر زندہ ہو جاتا، 70 بار ایسا ہوتا میں آپ سے دس بردار ہونے والا نہیں ہوں، آپ کو چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں. زہیر ابن القین عظیم سپہ سالار حسین کھڑے ہو جاتے، فرماتے ہیں مولا 1000 مرتبہ مارا جاؤں اور زندہ ہو جاؤں تب بھی آپ کو تنہا چھوڑ کر ہم نہیں جاتے. حضرت مسلم ابن اوسجہ کا واقعہ آپ کو پتہ ہے نا، کہ ظہر عاشور جب حضرت حبیب حسین کے ساتھ مسلم کے سرانے پہنچے، مسلم اپنے خون میں غلطان تھے، آخری لمحات تھی زندگی کے، حبیب نے فرمایا، مسلم دونوں قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور دوست بھی تھے، فرمایا مسلم اگر تیرے بعد زندہ رہنا ہوتا تو میں یقیناً کہتا اپنی وصیتیں کر دے تاکہ میں اس پر عمل کروں، لیکن مجھے بھی تو آپ کے بعد شہید ہونا ہے. مسلم نے کہا ہاں میرے ایک وصیت ہے، اسی کے بہاد الغریب، میری وصیت یہ ہے کہ حسین کو تنہا نہ چھوڑنا. حسین نے اصحاب سے فرمایا آپ، پھر آپ نے چراغ گل کر دیے تاکہ کسی کو شرمندگی نہ ہو، جانا آسان ہو جائے. پھر اصحاب سے فرمایا میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کے ہاتھ تھام کر لے جاؤ تاکہ ان کی جان بھی بچ جائے. کتنے اصحاب کو شرمندگی سے بچانے کے لیے اور جانے کے لیے آپ کوشش فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں میری بیعت جو تمہارے گردنوں پر واجب تھی اب میں نے اٹھا لیا ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ سب چلے جائیے، کوئی نہیں گیا، کوئی نہیں گیا. اور آپ نے فرمایا اگر آپ کل میرے ساتھ شہید ہونا چاہتے ہیں کم از کم اپنی ناموس کو کسی قبیلے کے پاس امن امان جگہ تک پہنچاؤ. تو حبیب ابن علی ابن مظاہر جو قبیلے بنی اسد سے تعلق رکھنے والا ہے وہ چلا گیا اپنی زوجہ کے پاس، کہا کہ اٹھو آپ کو قبیلے بنی اسد کے پاس چھوڑ کر آتا ہوں. کہا کیا ہوا ہے؟ فرمایا کہ حسین نے فرمایا ہے کل ہم سب شہید ہو جائیں گے، خواتین اسیر ہو جائیں گی. تو اس مومنہ نے کہا دختران پیغمبر کے کیا بنے گا؟ کہا کہ وہ بھی اسیر ہو جائیں گی. فرمایا علی تم نے انصاف نہیں کیا، اپنی زوجہ کی حفاظت کرتے ہو، دختران پیغمبر کے اسیری کے لیے تیار ہو. باوفا مومنہ نہیں گئی. اب شب عاشور کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہی ہے کہ حسین خیمہ گاہ کے اطراف میں دیکھ رہے تھے کہیں کسی جگہ میں کمزوری نہ ہو، دشمن وہاں سے حملہ کرے. آپ جا رہے تھے، نافع ابن ہلال آپ کے پیچھے پیچھے جانے لگا، امام نے مڑ کر دیکھا، فرمایا نافع کیوں آئے ہو؟ عرض کے مولا کہیں کوئی دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچائے. فرمایا نافع دیکھو رات کی تاریکی ہے، فائدہ اٹھاؤ، اپنی جان بچاؤ، نکل جاؤ. مولا کے پاؤں پر گر گیا، مولا مجھے معاف کرے، مولا مجھے موقع دے، اپنی جان کا نذرانہ آپ پر پیش کر. نافع روایت کرتا ہے کہ میں مولا کے پیچھے پیچھے، مولا آگے آگے گئے، جناب شہزادی زینب کے خیمے میں حسین داخل ہو گئے، میں باہر منتظر رہا. بہن کہہ رہی تھی بھیا حسین آپ نے اصحاب سے امتحان لیا ہے، کہیں کل آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے نہ جائے.
حسین نے فرمایا میں نے بارہا بارہا اصحاب کا امتحان لیا ہے، یہ میرا اصحاب ماں کی شیر سے، ماں کے دودھ سے زیادہ شہادت کے عاشق ہے۔ نافع واپس آیا، حبیب نے مظاہر کے خیمے میں سارے اصحاب جمع تھے، حبیب سے کہا حبیب دختر فاطمہ دختر پیغمبر پریشان ہے، ہماری وفاداری پر ان کو یقین نہیں ہے۔ حبیب نے سارے اصحاب کو جمع کیا، ننگی تلواریں لے کر آ گئے جناب شہزادی کی خیمے کے باہر، السلام علیکم بنت رسول اللہ، پیغمبر کی نواسی، پیغمبر کی بیٹی، ہمارا سلام ہو آپ پر، ہم حکم امام کے منتظر ہیں، اگر نہ اسی رات کے وقت دشمن پر حملہور ہو جاتے۔ اپنی وفاداری کا اظہار کیا، شہزادی خوش ہو گئی، نہ معلوم یا اصحاب کہاں تھے جب خیمہ گاہ پر حملہ ہوا۔ آج کی شب کا واقعہ ہے، کیا عرض کیا، جب حسین نے اپنی شہادت کی طرف اشارہ کیا، شہزادی زینب غش کر کے گر جاتی ہے، بھائی حسین آپ یادگار نبوت ہے، یادگار امامت ہے۔ حسین نے شہزادی کو ہوش میں لانے کے بعد فرمایا شہزادی صبر کرنا ہے، آگے بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ شب عاشور گزر گیا، صبح عاشور علی اکبر کے اذان بھی ہو گئی، ظہر عاشور بارنگ تیروں کی بارش میں حسین نے نماز جماعت ادا کی۔ اب کیسی حالت، پیاس کا غلبہ ہے، حسین ہر شہید کے سرانے پہنچتے ہیں، ہر شہید کے سرانے پہنچتے ہیں، واپس آتے ہیں، کتنی تھکاوٹ، کتنی گرمی، کتنی پیاس، کتنے غم، کتنی مصیبت، آخری اوقات میں، آخری لمحات میں حسین تنہا رہ گئے۔ حل من ناصر ینصرنا، حل من ذات یذب عن حرم رسول اللہ، حسین تنہا رہ گئے۔ اب دشمن بلا رہے ہیں جنگ کے لیے، حسین آئے اہل بیت کی خدمت میں، فرمائے میں میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ حسین میدان کی طرف گئے، خوب جنگ لڑی، آپ مسلسل لا حول ولا قوت الا باللہ کے جملہ تلاوت کرتے تھے تاکہ اہل بیت باخبر رہے کہ حسین زندہ ہے۔ واپس آ گئے، دوبارہ حسین میدان کی طرف گئے، اشقیاء کو جہنم واصل کے ہر دفعہ امام نصیحت فرماتے تھے، وعظ فرماتے تھے، پھر جنگ ہو جاتی تھی، پھر تیسرے دفعہ کے لیے حسین جانے لگے، یہ آخری الوداع تھا۔ حسین جانتے تھے شہید ہونے والے ہیں، فرمایا زینب ویا ام کلثوم ویا سکینہ علیکن من السلام، میرا آخری سلام آپ پر ہو۔ سیدانیاں آ گئی، سارے عزیز شہید ہو چکے ہیں، ابھی صرف حسین باقی ہے، امام زمان باقی ہے، اور حسین بھی آخری الوداع ہے۔ نہ معلوم کیا دل پر گزرا، ایران میں ایک جملہ کثرت کے ساتھ کہتے ہیں، امان از دل زینب، زینب کے دل کی کیا حالت ہوگی، کتنا تحمل ہے اس دل میں، کتنی برداشت ہے اس دل میں۔ اب حسین نے سب کو جمع کیا، اپنی وصیتیں کی، شہزادی زینب کو پوری وصیت کی، پوری وصیت کی، آپ نے اپنے دست مبارک زینب کے سینے پر رکھا، سکون مل گیا۔ فرمایا بھیا حسین آپ چلے جائیے، میں آپ کی وصیتوں پر عمل کروں گی۔ آپ چند قدم آگے بڑھے، آپ جانتے ہیں ایک واقعہ بعض علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ علامہ مجلسی جب درس دیتے تھے، ایک ذاکر مصائب بنا کرتے تھے درس سے پہلا۔ اب وہ عالم عالم خواب میں دیکھتا ہے کہ علامہ کے مجلس درس ہے، ذاکر آیا ہے مصائب پڑھنے کے لیے، تو ایک پردہ اٹھتا ہے، پردہ سے ایک آدمی نکلتا ہے کہ کہتا ہے جناب سیدہ پردہ کے اندر۔ فرما رہی ہیں حسین کے الوداع کے مسائل سنا رہا. جیسے ہی ذاکر نے الوداع کے مسائل سنانے لگا, کچھ لمحات کے بعد وہی پردہ اٹھتا ہے, وہی آدمی کہتا ہے بس کرو سیدہ, اب برداشت نہیں کر سکتی. حسین الوداع کرنے کے بعد شہزاد آگے بڑھ گئے تھے, شہزادی زینب نے آواز دی, مہلن مہلن ابن المرتضیٰ. علی کے نور چشم آہستہ آہستہ رک گئے حسین, رک گئے حسین. شہزادی زینب نے فرمایا, اما نے وصیت کی تھی حسین جب آخری پیراہن مانگے تو سمجھ لینا حسین واپس نہیں آئے گا. وصیت کی تھی کہ حسین کے گلے کے بوسے لینا. جناب شہزادی نے حسین کے گلے کے بوسہ لیا. بعض نقل کے مطابق حسین نے فرمایا, مجھے بھی والد نے وصیت کی تھی زینب کے کاندھے پہ کے بوسہ لوں جہاں پر رسیاں پڑیں گی. حسین آگے بڑھے آگے بڑھے, کچھ ہی آگے بڑھ چکے تھے سلجنا رک گیا. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں شہزادی سکینہ ہے لپٹی ہوئی ہے, اشارے کیا اتر کر آ گئے. شہزادی کو اپنے گود میں بٹھایا, فرمایا بیٹی کیا چاہتی ہے؟ فرمایا بابا جب حضرت مسلم کی بیٹی کو آپ نے بلایا, حضرت مسلم کی شہادت کے بعد آپ نے محبت کا اظہار کیا, گود میں بٹھایا فرمایا تمہارے باپ کی جگہ پر میں, تمہاری ماں کی جگہ پر زینب. بابا ابھی آپ جو جا رہے ہیں اس میدان میں, علمدار گئے واپس نہیں آئے, علی اکبر گئے واپس نہیں آئے, آپ بھی واپس نہیں آئیں گے. میرا پہلا مطالبہ یہی ہے, ردنا الی حرم جدنا, ہمیں مدینہ پہنچا دیجئے. سکینہ کیوں فرما رہی خدا جانتا ہے, شاید وجہ یہی ہو کسی نہ کسی بہانے سے سکینہ حسین کو روکنا چاہتی ہے. حسین کے دل میں سکینہ کی محبت ہے, زیادہ زیادہ حسین کی زیارت کرنا چاہتی ہے. فرمایا, لا تحرقی بقلب دمعك حسرت ما دام من الروح في جسمانی. سکینہ اپنے آنسوؤں کے ذریعے میرے دل کو کباب نہ کرنا, جب تک میں زندہ ہوں میرے دل کو کباب نہ کرنا. میری شہادت کے بعد آپ کو رونے کا موقع ملے گا, اس وقت آپ رو سکتے ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں حسین کی شہادت کے بعد سکینہ لپٹ گئی بابا کی لاش سے, اشقیہ تازیانہ لے کر آ گئے سکینہ کو حسین سے جدا.
الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدا تیرے عظمت کا واسطہ, محمد آل محمد کا واسطہ, ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما. خدا راہ حسین سمجھنے کی, راہ حسین پر عمل کرنے کی, راہ حسین کی خدمت کرنے کی, پیغام حسین کو عالم تک پہنچانے کی اور پوری دنیا کو استقبال فرزند حسین مہدی زمان کے لیے تیار کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. ہماری تمام حاجات شریع کو پورا فرما. خدایا شیعیان علی پر رحم فرما, مسلمانوں پر رحم فرما, پاکستانیوں پر رحم فرما, ایران پر رحم فرما, عراق پر رحم فرما. خدایا تیرے عظمت کا واسطہ, امام کے ظہور میں تعجیل فرما. بالنبی و آلہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.